السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غامدی کے ساتھ اور میں ہوں ندا سمیر۔ مسلمانوں میں باہمی لڑائیوں اور جنگیں کوئی نئی بات نہیں، ان کا آغاز اسی دور میں ہو چکا تھا جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ پھر آج کے سعودی عرب نے بھی ترک خلیفہ سے لڑ کر اپنا یہ ملک حاصل کیا۔ اسی طرح عربی اور اجمی کا مسئلہ بھی ہمیشہ سے رہا ہے، تبھی حضور پاک نے بھی اپنے آخری خطبے میں اس ایشو کو ایڈریس کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بعض تنگ نظر علماء نے مسلک کے اختلافات کو مخالفت کا رنگ دیا، کفر کے فتوے دیے، اور اس کے بعد کی صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو آج ہم یمن کی جنگ پر بات کریں گے اس پروگرام میں، کہ یمن کی جنگ مذہب یا مذہب کی جنگ ہے یا مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ اس پر ہمارے بہت محترم جاوید احمد غامدی صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔
وعلیکم السلام۔
اور گفتگو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک اسلم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ہم۔
شکریہ
غامدی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آج یمن کی جنگ کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ واقعی میں مذہبی مسئلہ ہے یا پھر اس کے پیچھے اقتدار کی خواہش پیش فرما ہے؟
مذہبی بنیاد پر بھی ہوئی ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ محرکات کا اگر جائزہ لیں تو وہ زیادہ تر سیاسی اور معاشی ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا کی پوری تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، کچھ گروہوں کے سیاسی اور معاشی مفادات پر زد پڑ رہی ہوتی ہے، یا ان کے اندر سیاسی یا معاشی لحاظ سے دوسروں پر غلبہ پانے کا دائیہ پیدا ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو آمادہ کرنا ہے اپنی جان دینے کے لیے، اس میں سب سے زیادہ اعلیٰ چیز مذہب، چنانچہ اسی کو موضوع بنا کر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے مفادات، اپنی خواہشات پر مذہب کا لبادہ اڑا دیں۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پھر اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے وہ معصوم لوگ، وہ لوگ کے جو بیچارے کچھ زیادہ حقائق سے واقف نہیں ہوتے، وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو مذہبی بنایا جاتا ہے زیادہ تر، اصل میں سیاسی اور معاشی مفادات ہوتے ہیں، اور یہ مختلف گروہوں کے ہیں، یہ مختلف قوموں کے ہیں، یہ مختلف قبائل کے ہیں۔ جب یہ مفادات اتنے زور پر آ جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کی جان لینے کے انسان درپے ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی بہانہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بادشاہ پرانے زمانے میں تھے تو بادشاہت کی وجہ جواز تلاش کی جائے گی نا، یعنی آخر کیوں ایک آدمی بادشاہ بنا دیا جائے، مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ عوام کے بجائے ایک خاندان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جاتا تھا کہ وہ اب حکومت کرے گا، تو اس کو بھی مذہبی بنانے کی کوشش کی گئی کہ بادشاہ حقیقت میں خدا کا اوتار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک روایت ہے سلطان ذل اللہ، اس کا مطلب بہت اچھا تھا، اس میں جو بات بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اقتدار خدا کا سایہ ہے، یعنی دنیا کے اندر حکومت نظم ہونا چاہیے ورنہ انسانوں کو تباہی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لوگوں نے اس کو تبدیل کیا اور اس کے معنی یہ لیے کہ بادشاہ خدا کا سایہ ہے، تو اب بادشاہ کے اندر گویا خدا بولتا ہے، بادشاہ کو خدا کا حکم ہے۔ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں ان کی کوئی مذہبی بنیاد نہیں، یہ کسی مذہبی صحیفے میں بیان نہیں ہوئی، لیکن لوگوں نے ان کو بنیاد بنا کے اپنی حکومتیں بھی قائم کی، اپنا اقتدار بھی قائم کیا، اور اپنے اقتدار کو دوسروں کے اوپر مسلط کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا۔
تو قوموں کے جو رشتے ہوتے ہیں آپس میں، یہ نظریے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، بالخصوص آپ مسلم ریاست کے بارے سے؟
نظریے کی بنیاد پر ہونے چاہیے، ہوتے نہیں۔ یعنی دیکھیے نظریہ، اخلاق، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بڑی مقدس، بڑی پاکیزہ چیزیں ہیں، ہمارے رشتے ان کی بنیاد پر ہونے چاہیے، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہم تو اپنے ہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان کے اندر کچھ لوگ امیر ہو گئے تو اب غریبوں کو ان کی مجالس میں اور ان کی تقریبات میں بھی باہر نہیں ملتا۔ یعنی میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کوئی شخص اپنے غریب رشتہ دار کا تعارف کراتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہے اور کچھ ایسے جملے بول رہا ہے جس سے یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ملنے والے ہیں، یعنی یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ لوگ ایک نظریاتی زندگی بسر کریں، وہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں کو اپنائیں، ان کے ہاں کچھ اقدار ہوں جن کی بنیاد پر وہ فیصلے کریں۔ مذہب اس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہماری خواہشات، ہمارے مفادات، یہ ہمیں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں۔
رامدی صاحب، یمن کی موجودہ صورتحال کو اگر ہم عالمی سیاسی تناظر میں دیکھیں تو شاید اسے سمجھنے میں اور آسانی ہمیں ہو۔ مثلاً یہ کہ ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو عالمی سیاست کے اس وقت منظر نامے پر ہوئی ہے کہ ایران کا دنیا کی 6 طاقتور قوموں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا نیوکلئر ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جس کے بعد ایران کی وہ انٹرنیشنل آئسولیشن ختم ہونے کا ایک امکان بھی پیدا ہو گیا اور اس پہ سے سینکشنز بھی لفٹ ہونے کی بات شروع ہو گئی ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایران کا اس علاقے میں جو اثر و رسوخ ہے، جو تیزی سے بڑھتا رہا ہے اس عرصے میں بھی، اور لبنان سے لے کے سیریا اور عراق اور اس کے بعد بحرین سے لے کے اب یمن تک، یہ معاملات اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ ایران کے اس صورتحال سے نکلنے کے بعد جب وہ ایک بہت طاقتور پلیئر کے طور پر مشرق وسطی کی سیاست میں اپنا رول پیدا کرے گا تو اس خطے کے ممالک کو اس سے ایک خوف میرا خیال ہے ان میں پیدا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس معاملے کو یمن کی سرحدوں کے اندر روکنا چاہتے ہیں، غالباً کچھ اس طرح کی کیفیت نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یمن کی صورتحال در حقیقت اس خوف کا نتیجہ ہے جو ایرانی اثرات اس خطے میں پھیلنے سے متعلق ہے۔ لیکن سوال ایک یہاں یہ بنتا ہے کہ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک تقسیم نظر آ رہی ہے مشرق وسطی کی سیاست کے اندر بھی، کہ اس وقت جو پولیٹیکل الائنمنٹ بن رہی ہے، ایک تو وہ ہے جو ایران اور اس کے زیر اثر جو ممالک ہیں، اس کے بعد دیگر گلف ممالک کے جو سعودی عرب کے ساتھ ان کے اصول اور نظریات کے حوالے سے سیاست کرتے ہیں۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مشرق وسطی کی سیاست کا ایک اور پلیئر ہے اسرائیل، تو اس سارے تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رول ہوگا؟ وہ بھی ان میں سے کسی الائنمنٹ کا حصہ بنے گا یا وہ آئسولیشن میں چلا جائے گا؟
یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس میں سے کسی کا حصہ بن سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس میں آگے قدم بڑھائیں گے، خواہ وہ سنی اسلام کے نمبردار ہوں یا شیعہ اسلام کے نمبردار ہوں، ایران کے زیر اثر ہوں یا سعودی عرب کے زیر اثر ہوں، وہ کبھی ظاہر میں یہ پسند نہیں کریں گے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کا کوئی الائنس قائم ہو، تو اس لیے یہ تو مشکل ہوگا۔ لیکن یہ کہ بباطن آپ جانتے ہیں کہ بہت سے الائنس قائم ہو جاتے ہیں
جی،
یعنی ایک زمانے میں خود اسرائیل کے ہتھیاروں سے مسلمان ملکوں میں سے بعض نے فائدہ اٹھایا
جی،
اس طرح کے بہت سے واقعات سے ہم واقف ہیں۔ تو یہ جب سیاسی معاملات زیر بحث آتے ہیں تو اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب دوست دشمن بن جائیں گے اور کب دشمن دوست بن جائیں گے۔ اصولی طور پر آپ نے بڑی درست بات کہی ہے کہ یہ در حقیقت ایک پرانی کشمکش ہے، اس کی جڑیں تاریخ میں بھی ہیں اور اس میں یہ دونوں طاقتیں یہ چاہیں گی کہ اپنا اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ خود طاقت کی نفسیات ہے، یعنی جب سوویت یونین دنیا میں موجود تھا اور امریکہ موجود تھا تو اس وقت بھی مشرق وسطی ہی میں زیادہ تر دونوں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ علاقہ اگرچہ پرانا ہو چکا ہے لیکن اثر و رسوخ کے اعتبار سے اور دنیا کے رابطے کے اعتبار سے اب بھی اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے۔ خوف کیوں پیدا ہوتا ہے، یہ ایک سوال ہے نا، یعنی کیوں خوف پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی قوموں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی حکومتیں قائم کریں اور اس بنیاد پر حکومتیں قائم ہوں گی تو پھر خوف کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ استبدادی حکومتیں، بادشاہتیں، آمریتیں ہیں تو خوف زدگی کی ایک کیفیت لازمن طاری ہو جاتی ہے۔ یعنی اب جب اس کو چیلنج کیا جائے گا تو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس آخر اتھارٹی کیا ہے رہنے کی۔ اتھارٹی تو پہلے ہی طاقت ہے، طاقت کے مقابلے میں اگر دوسری طاقت زیادہ بڑی ہو گئی ہے تو آپ کو جانا ہے۔ اچھا پھر تاریخ کا بھی ایک عمل ہے، یہ جو بادشاہتیں اور آمریتیں ان کا دور اصلاً ختم ہو چکا ہوا ہے، یعنی یہ تو اب انہی جگہوں پر باقی ہیں جہاں شہری تمدن ابھی زیادہ مستحکم نہیں ہوا، وقت کا پہیہ اپنی گردش کر رہا ہے اور زیادہ عرصے تک آپ نہیں دیکھ سکیں گے کہ یہ اسی طرح سے قائم رہیں گی۔ یہ بھی ایک خوف کی وجہ ہے، یعنی انہیں معلوم ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ زمانے کو پہچان لیتے اور پہچان کر اپنے لوگوں کو اقتدار میں شریک کر لیتے۔ دیکھیے برطانیہ عظمیٰ میں کیا ہوا ہے، بادشاہت قائم ہے نا ابھی بھی، بادشاہت ایک روایت، ایک رسم کے طور پر قائم ہے اور اس کو انہوں نے اپنی قومی وحدت کی علامت بنا لیا ہے، لیکن لوگوں کو اختیارات منتقل کر دیے، یعنی تمام اختیارات اب لوگوں کے منتخب کردہ نمائندے ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ موقع ان کے لیے بھی تھا، ممکن ہے کہ ان کی بادشاہوں کو جو ایک تقدس حاصل ہے، اس تقدس کی بنیاد پر ان کو ہمیشہ کے لیے مان لیا جاتا کہ ایک رسمی حیثیت ان کی اسی طرح سے قائم رہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ ایک سمبولک اہمیت اختیار کر لیتے اور پورے عالم اسلام کے لیے یہ چیز ہو جاتی، لیکن یہ ہوتا یہی ہے کہ انسان اس کا فیصلہ بر وقت نہیں کر پاتا۔ اگر آپ عوام کو اقتدار منتقل کرتے ہیں اور ان کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنی حکومتوں کو مستحکم کریں تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ باہر کے خطرات سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ باہر کی قومیں ایک خاندان سے لڑ سکتی ہیں، ایک فوج سے لڑ سکتی ہیں، وہ لوگوں سے نہیں لڑ سکتی، یہ ممکن نہیں کسی کے لیے۔ تو اصل میں یہ خوف زدگی کی بہت بڑی وجہ آمریت اور بادشاہت کے تصورات ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ جب یہ کہتے ہیں یہ کوئی مذہبی لڑائی ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ اصل میں ان خاندانوں کی، ان اقتدار پرستوں کی، ان عامر لوگوں کی آپس کی جنگیں ہیں جس میں لوگ مریں گے۔
لیکن غامدی صاحب، جب بھی عالمی سیاست میں ایسی صورتحال رونما ہوتی ہے، اختلافات دیکھنے میں آتے ہیں، جنگ کی صورتحال آتی ہے، تو ہم بجائے بحیثیت ایک انسان کے اور ایک گلوبل سٹیزن کے، ہم یہ فیصلہ کرنے کے بجائے کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے اور صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہم ہر چیز کو مذہب سے بھی آگے ہم مسلک کی عینک لگا کر دیکھتے ہیں، جبکہ ہم سب مسلمان بھی ہیں، ہم سب نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، کچھ کے دل بے شک ایران کے ساتھ دھڑکتے ہوں، کچھ کے سعودی عرب کے ساتھ دھڑکتے ہوں، لیکن ہم سب قرآن پڑھنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، سخت ناپسند فرمایا ہے. مسلکی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اسے مہذب طریقے سے بھی نمٹایا جا سکتا ہے، ان کو برداشت کیا جا سکتا ہے. ہم اس ہر چیز کو مسلکی عینک سے کیوں دیکھتے ہیں؟
یہ کہ ہماری یہ تربیت نہیں ہوگی، ہمیں عالمگیر اخلاقی اصولوں کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یعنی جب انسانوں کو مارنے کا موقع، جنگ کیا ہے اس میں، یا مجھے مرنا ہے یا مجھے کسی کو مارنا ہے، تو کسی انسان کی جان لینے کی کوئی اخلاقیات ہونی چاہیے نا. وہ اخلاقیات مذہب نے بھی بتائی ہے اور وہ عالمگیر ہے. یعنی آپ کسی بھی انسان سے بات کریں تو بتائے گا کہ اگر کوئی شخص ظلم پر، عدوان پر، زیادتی پر، فساد پر تلا ہوا ہے، تب آپ کو حق ہے کہ آپ اس کے خلاف جنگ کریں. جنگ کی بنیاد مذہب نہیں ہو سکتا. جنگ کی بنیاد تو ہمیشہ کوئی فساد ہوگا جس کو آپ روکنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو اس اخلاقی اصول پر ہم کبھی فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے فیصلے کی بنیادیں مفادات ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی جب اس طرح کی صورتحال پیش آئی تو میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی، یعنی یہ سوال کیا جاتا تھا نا کہ امریکہ نے یہ کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، تو فیصلہ کس بنیاد پر کیا جائے؟ میں نے ہمیشہ اس پر یہ تبصرہ کیا کہ فیصلہ آپ کو اخلاقی اصولوں پر کرنا چاہیے. اگر امریکہ کا حملہ کرنا جائز تھا تو پھر آپ کھلے طریقے سے کہنا چاہیے تھا کہ ہم ساتھ کھڑے، اس لیے کہ وہ ایک ظلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، ہماری بھی ساری طاقت اس کے لیے حاضر ہے. اور اگر وہ ناجائز حملہ کر رہا تھا تو پھر آپ کو ایک گاڑی بھی گزرنے نہیں دینی چاہیے تھی اپنے ملک کے اندر، اور کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ اخلاقی اصول لوگ کہاں ملحوظ رکھتے ہیں؟ یعنی یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ قومی مفادات، سیاسی مفادات، یہ اصل میں سچائی کی اور عدل کی بنیاد بن جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو داول جاہلیہ کہا ہے. یعنی جب آپ قومی بنیاد پر، مسل کی بنیاد پر، مذہبی بنیاد پر کسی کے ساتھ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا داول جاہلیہ، یہ جاہلیت کی دعوت ہے. کیونکہ اسلام اس لیے آیا تھا کہ وہ آپ کو اخلاقی اصولوں پر جڑنے اور الگ ہونے کے لیے کہے. وہ تو یہ کہے گا کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، فیصلہ اس پر ہونا چاہیے. لیکن اگر فیصلے کی بنیاد یہ ہے، حضور نے یہ بات جس موقع پر فرمائی تھی کہ اگر فیصلے کی بنیاد یہ ہے کہ یہ انصاری ہے مجھے اس لیے اس کا ساتھ دینا ہے، یہ مہاجر ہے اس لیے مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، یہ قریشی ہے مجھے اس لیے یہ ساتھ دینا ہے، جب اس طرح کی آوازیں آپ نے سنی تو آپ نے فرمایا داول جاہلیہ، کیا میری بعثت کے بعد بھی جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں؟ تو یہ جاہلیت کی بات ہے کہ آپ مسلک کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ کریں. یعنی آپ کا مسلک ہے، آپ کو اس سے محبت ہونی چاہیے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. آپ کا مذہب ہے، آپ اس کو درست سمجھتے ہیں، اس کی دعوت لوگوں کو دیں، پیغام پہنچائیں اس کا. آپ کی قوم ہے، آپ کا وطن ہے، آپ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں. لیکن اس کو حق اور باطل کا معیار نہیں بنایا جا سکتا. حق اور باطل کا معیار صرف اور صرف اخلاقی اصول ہوتے ہیں، اور وہ اخلاقی اصول ہے جس پر عالمگیر تمدن کو وجود میں لانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اقوام متحدہ میں جو آپ نے بنیادی انسانی حقوق طے کیے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی ابھی بھی اس میں طاقت کے اصول کو تو آپ نے مانا ہوا ہے کہ 5-6 ملکوں کو آپ نے ویٹو پاور دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت حد تک آپ نے اتفاق کر لیا ہے کہ عالمگیر اخلاقی اصول ہیں جس پر قوموں کے معاملات ہونے چاہیے. تو اگر یہ عالمگیر اخلاقی اصول آپ ملحوظ نہیں رکھتے تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟
بالکل
ملک صاحب، آپ کے سوال کی جانب بالکل آئیں گے. سوری، بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد ہم مزید سوالات کریں گے. پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں یمن کی جنگ پر، یہ مفادات کی جنگ ہے، مذہب کی جنگ ہے، یا پھر یہ اقتدار کا مسئلہ ہے؟ ملک اسلم صاحب، آپ سوال پوچھ رہے ہیں.
رامجی صاحب، آپ نے اقوام متحدہ کا ذکر کیا، تو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے قرارداد منظور کی یمن کی صورتحال پہ، اور جس میں کہا گیا کہ جی ہوتی باغیوں پر عام زمباگو لگا دیا جائے اور ان کے رہنماؤں پر بھی پابندیاں عائد کی گئیں. لیکن اس قرارداد میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جی یمن کے خلاف جو بیرونی جارحیت ہو رہی ہے فضائی حملوں کے نتیجے میں اور طریقے سے، اس کی کوئی مذمت نہیں کی گئی. حالانکہ اقوام متحدہ کا بنیادی چارٹر ہے کہ مختلف ممالک کے درمیان تنازعات جو ہیں انہیں گفتگو، بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے گا.
ایسی کوئی قرارداد سیریا کے معاملے پر نہیں آئی تھی.
جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اقوام متحدہ کو بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور دوسری قوموں کے زیر اثر آ کر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اس لڑائی کو جو مذہبی رنگ دینے کی بات ہو رہی ہے، اصل میں بات وہاں سے شروع ہوئی کہ جی حرمین شریفین کو کوئی خطرات لاحق ہو گئے ہیں، جو بالکل مبالغہ آ رہی ہے، اور اس سارے معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی ایک ناجائز کوشش ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہمیں یہ تو پتا ہے کہ سعودی عرب اور ان کے اتحادیوں نے خانہ خدا کی حفاظت کا عزم کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں اب تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ خانہ خدا پہ حملہ کرنا کون چاہتا ہے. تو یہ بات تو بالکل واضح نہیں ہے. تو کیا یہ بھی کوئی ایک سیاسی سمجھ لیجئے کہ ایک سیاسی فتنہ ہے یا ایک سیاسی نعرہ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر اس سارے معاملے کو ایک فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. درست فرمایا آپ نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ حرمین شریفین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا غیر معمولی بندوبست کیا ہوا ہے. اس سارے علاقے میں مسلمان بستے ہیں. یمن میں کوئی غیر مسلم اقوام نہیں ہے.
بالکل
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی صحابہ کرام نے اس سارے علاقے کو فتح کر کے ایسی صورت پیدا کر دی کہ آپ عراق کو دیکھیے اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے, شام کو دیکھیے اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے, ایران میں مسلمانوں کی اکثریت ہے. تو حرم کا پورا علاقہ مسلمانوں ہی سے گرا ہوا ہے.
جو حرمت میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں
کہ مسلمانوں میں سے کون ہے کہ جو حرمین کے لیے راستہ بند کر دے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے حرمین کو کوئی خطرہ الحمدللہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بھی خواہش ہوگی اور ہر سلیم التبع انسان کی خواہش ہوتی کہ امن رہے.
بالکل
یعنی امن رہے گا تو حج کے لیے لوگ جا سکیں گے, امن رہے گا تو عمرے کے لیے لوگ جا سکیں گے. لوگوں کی جان مال کی حفاظت بنیادی چیز یہ ہے. یعنی ایسا نہ ہو جائے کہیں کہ جنگ و جدال کی اس فضا میں لوگوں کے لیے حرمین میں جانا مشکل ہو جائے. تو اصل میں ہدف تو جنگ و جدال کو بننا چاہیے. یعنی حرمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جنگ و جدال سے انسانوں کو بہت خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے انسانوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ امن, صلح اور اعلی اقدار کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں. درست فرمایا آپ نے کہ ہمارے ہاں اقوام متحدہ بھی بعض موقعوں پر ایسے رویہ اختیار کرتی ہے کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جن اصولوں پر اس کو بنایا گیا تھا وہ پس پش ڈال دیے گئے. سب سے زیادہ توجہ اس پر دینی چاہیے کہ جنگ نہ ہونے پائے. دیکھیے یہ جو مختلف قسم کے قبائل ہیں, یمن ایک قبائلی علاقوں کے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی افغانستان کی ایک پٹی ہے جو قبائلی ہے, ہمارے ہاں بھی قبائلی علاقہ موجود ہے. ٹوائن بی نے 1951 میں غالباً آخری جد لکھی اپنی کتاب کی, تو اس میں اس نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ دنیا کے امن کو خطرہ اب ان دو قبائلی علاقوں سے ہوگا. یعنی یورپ میں بھی قبائلی علاقے تھے لیکن بتدریج ختم ہو گئے. قبائلی تمدن, یہاں پھر وہی بات ہے کہ اصل چیز سماجیات اور عمرانیات کے اصول ہیں. دنیا کے اندر اگر قبائلی تمدن ہے تو اپنی کچھ روایات رکھتا ہے. قبائلی تمدن کو جب جاگیردارانہ یا زرعی تمدن سے واسطہ پڑے گا تو ایک کانفلکٹ وجود میں آئے گا. اس کانفلکٹ کو کیسے مینج کرنا ہے یہ انسانیت کا ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا اسی طرح جاگیردارانہ یا زرعی تمدن کو جب شہری تمدن سے اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پیدا ہونے والے تمدن سے واسطہ پیش آئے گا, اور اب تو ہم اصل میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں, تو یہ ایک کانفلکٹ ہے جو مختلف تہذیبی روایات کے مابین قائم ہوتا ہے. قبائلی عام طور پر مذہبی روایات کے معاملے میں بھی بہت ریجڈ ہوتے ہیں اپنی فطرت کے لحاظ سے. ان کی تعلیم تربیت اس طرح ہوتی ہے. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم ان قبائلی علاقوں کو شہری علاقوں کے قریب لائیں. بڑی طاقتوں نے بھی اس معاملے میں استعمال کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہونا چاہیے تھا کہ وہاں سڑکیں پہنچتی, وہاں راستے ہموار ہوتے, وہاں اسپتال پہنچتے, وہاں تعلیم گاہیں پہنچتی, دنیا انویسٹ کرتی اس کے لیے. یہ ساری انسانیت کا مسئلہ ہے تاکہ وہاں کے تمدن اور تہذیب کو قریب آنے کا موقع ملا. اب جب نہیں ہے تو پھر وہ قبائلی اپنے طریقے سے منظم ہو کے اقتدار میں اپنا حصہ چاہتے ہیں, کیونکہ قبائلی تمدن میں جمہوری روایات کو قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو یہ سارے مسئلے بنیادی طور پر سماجی, سیاسی, معاشرتی اور معاشی مسئلے ہیں. اگر کسی قوم کو آپ دبا کے رکھتے ہیں, اس کو آپ سیاسی حقوق نہیں دیتے, اس کے لیے معیشت کے دروازے بند کرتے ہیں یا ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس میں اس کے لیے ترقی کرنا ممکن نہ رہے, اسے پسماندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کہ ہمارے یہاں بلوچستان کے معاملے میں ہوا ہے, تو اس سے ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. نوجوان لوگوں کے اندر ایک آگ ہوتی ہے, وہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا ہم بندوق سے اپنا یہ مقصد حاصل کر لیں گے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اقوام متحدہ ان علاقوں کو خاص طور پر ہدف بنا کے دنیا کے سرمایہ کا رخ اس جانب کرتی تاکہ یہ ایک جگہ پر آ جائے. دنیا نے بہت بڑی چیز حاصل کی ہے پچھلے 50-60 سال میں, اور وہ یہ ہے کہ پرامن ذرائع سے ان چیزوں کو حل کیا جائے, ورنہ تو جنگ ہی ہوتی تھی. تو اب پرامن ذرائع سے اگر حل کرنا ہے تو پھر مقصد بھی یہی ہونا چاہیے. یعنی آپ کی اپیل کی بنیاد جو ہے وہ مذہبی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ اس ذریعے سے آپ تخریب پیدا کر دیں گے. آپ کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ انسانیت کی یہ ضرورت ہے کہ امن قائم.
بالکل.
اچھا ایک اور ہمارے یہاں ایک رویہ پایا جاتا ہے, ہمیں بحیثیت مسلم اور پاکستانی بھی اگر دیکھ رہے ہیں, ہمارے اندر ایک وکٹمائزیشن کی فیلنگ ہے. پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے ہم اسے بلیم کرتے ہیں کہ رونے کرایا ہے, امریکہ اور سی آئی اے نے کرایا ہے, اسرائیل کا کام ہے. اسی طرح مسلم دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو بالعموم یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں مسلم ممالک کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں. لیکن ہم صورتحال اگر دیکھیں تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے ہر وقت لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اور تو اگر دشمن واقعی میں یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کمزور کیا جائے، ہمارے ذخائر پر قبضہ کیا جائے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ سعودی عرب اور ایران مل کر اس کو کاؤنٹر کریں، نہ کہ آپس میں لڑیں.
یہ نا کہ لوگوں کے مابین ایک اتحاد واقع ہوا یورپ میں، یورپی یونین وجود میں آ گئی، تو اس میں ایک خوبی یہ پیدا ہوئی کہ جو ممالک ذرا پیچھے تھے تو دوسرے لوگ ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے. اب اگر ہمارے اس خطے میں، مشرق وسطی میں، اور کچھ ہم بھی اس کے ساتھ ایک لحاظ سے وابستہ ہیں، یعنی پاکستان کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ایک طرف سے دیکھیں تو مشرق وسطی سے مل رہا ہے، دوسری طرف دیکھیں تو وہ ساؤتھ ایشیا کے ممالک کا حصہ بنتا ہے. تو اس وجہ سے اگر یہاں بھی یہ کوشش کی جائے کہ لوگوں کے مابین اقتصادی اتحاد پیدا ہوں، ان کی سرحدیں ایک دوسرے کے لیے کھلیں، لوگوں کے عام تبادلے ہوں، نقل مکانی پر جو پابندیاں ہیں، غیر ضروری پابندیاں، ان کو ختم کیا جائے، معیشت کے مواقع سب لوگوں کے لیے یکساں ہوں، اور ان تمام ممالک کا اصلی ہدف یہ ہو کہ ہمیں اپنے لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرنا ہے، یعنی لوگوں کو تعلیم دینی ہے، لوگوں کے لیے صحت کے مواقع پیدا کرنے ہیں. اگر ان چیزوں کو ہدف بنا لیا جائے تو پھر لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی آپ یہ بتائیے کہ یہ لڑائی ہے کس لیے؟ کیا اس زمانے میں کوئی قوم یہ سوچتی ہے کہ وہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر کے قبضہ کر کے اپنے قبضے کو برقرار رکھ لیں؟
تصور نہیں ہے.
یعنی اس زمانے میں آپ ایک چھوٹی سی جگہ ہے کشمیر، وہاں پر آپ نے کہا کہ ہم اپنا قبضہ برقرار رکھیں گے. بڑا سادہ طریقہ تھا. میں نے کئی لوگوں کو کہا کہ خیر کشمیری جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، ہندوستان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ وہی کرنا چاہیے جو برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ کے بارے میں.
بالکل صحیح.
یعنی دیکھیے، ایک قوم کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں الگ ہو جانا چاہیے. یہ خیال غلط ہے، صحیح ہے، اس قوم کو فیصلہ کرنے کا حق ہے نا. تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے ملک میں اگر کسی جگہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی تو لوگوں کو موقع دے دیں اس بات کا، وہ خود اپنی غلطی محسوس کر لیں گے کہ وہ الگ، پھر آ جائیں گے آپ کے ساتھ مل جائیں گے. تو دنیا کے اندر یہ کچھ اچھی اقدار اور روایات پیدا ہوئی ہیں، ان کو ابھی ہم ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کو قبول نہ کرنے کے لیے ہم مسلمان ہی پیچھے.
قندی صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ شاید اس وقت ممکن ہو جو ندا نے سوال کیا کہ اگر سعودی عرب اپنے عقائد اور ایران اپنا انقلاب برآمد کرنے کی کوششیں اگر بند کریں تو یہ پروکسیز بند ہوں اور یہ دونوں ہمارے یہاں پروکسی اور بند کریں.
اس کا جواب قندی صاحب سے ہم لیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. یمن کا مسئلہ اقتدار کی جنگ ہے یا مذہبی مسئلہ ہے، اس پر ہم آج بات کریں. ملک اسلم صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے.
جی غامدی صاحب، میں ایک اور اپنا مشاہدہ یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ ایک صورتحال جو سامنے آئی. پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی اس حوالے سے ایک متفقہ قرارداد منظور کی، اور اس قرارداد میں پاکستانی عوام کے جذبات کی صحیح ترجمانی کی گئی کہ ہمیں اس سارے معاملے میں فریق نہیں بننا چاہیے بلکہ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن اس قرارداد کے اندر از خود بڑے ابہام ہیں. اگر آپ اس کا متن پڑھیے تو اس میں ایک جگہ یہ کہا گیا کہ جی ہم غیر جانبدار رہیں گے، اور اس سے آگے وہی قرارداد یہ کہتی ہے کہ ہم سعودیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو صاحب، اگر آپ غیر جانبدار ہیں تو کسی فریق کے ساتھ شانہ بشانہ کیسے کھڑے ہو گئے؟ دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں تو وہ کس طریقے سے، اس کی وضاحت کیجئے کہ اگر سعودی عرب یمن پہ ایسی کچھ صورتحال ہوتی ہے کہ حملہ کرتا ہے تو آپ شانہ بشانہ جائیں گے، یا اگر سعودی عرب پہ کوئی جاہریت ہوتی ہے تو اس صورت میں دفاع کے لیے آپ سعودی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے؟ اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے. مجھے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے اس کا متن پڑھنے کے بعد کہ ہماری جو حکومت ہے، جو بڑی نیازمند حکومت ہے، اور شاید وہ یہ سمجھتی ہے کہ 1.5 بلین ڈالر کے پے بیک ٹائم شاید آ گیا ہے، اس کے مسائل کچھ اس طرح کے، یہ ابہام جان بوجھ کے اس میں رکھا گیا تاکہ بوقت ضرورت اس کی من مانی تشریح کر کے ایگزیکٹو کسی بھی ڈسیشن کے ذریعے سے اس کی من مانی تشریح کر کے نیاز بندی اور فرما برداری کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور اس کے لیے جواز اس قرارداد سے حاصل کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟
میرے نزدیک ہماری حکومتیں، سیاستدان، ارباب حل وقت، یہ اصل میں اس طرح ایک کھیل کھیلتے رہتے ہیں. اس معاملے میں پارلیمنٹ سے رجوع کرنے کے پیچھے بھی معلوم نہیں کیا محرکات تھے.
جی ہاں.
اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اسی طریقے سے ہوتے ہیں. میرے نزدیک اصل صورتحال یہ ہے کہ آپ قوم کے ساتھ سچ بولیں.
بالکل.
یعنی جس چیز کی ہمیں تعلیم پانی چاہیے وہ یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ بات کریں. بات یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے مفادات وابستہ ہیں، معاشی مفادات وابستہ ہیں، وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، ان کی ملازمتوں کے مسائل،
بڑی تعداد میں زر مبادلہ،
بڑی تعداد میں زر مبادلہ آتا ہے، قومی معیشت اس کے اوپر چل رہی ہے. یہی بات اگر سچائی کے ساتھ کہی جائے کہ ان چیزوں کے تحفظ کے لیے ہم بعض اقدامات کرنے کے لیے مجبور ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ میں آپ بھی سوچنے کے لیے تیار ہو جائیں.
بالکل.
لیکن جس وقت ان چیزوں کے اوپر لبادہ اڑایا جاتا ہے تو پھر ابہامات پیدا ہوتے ہیں. وہ ابہامات ہی ہیں کہ جو اس وقت آپ کو بھی تکلیف دے رہے ہیں اور ہر سری متبع آدمی کو تکلیف دیتے ہیں. سیاستدان سچ کم بولتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 30-35-40 سال میں پاکستان میں جو کچھ ہوا, افغانستان میں جو کچھ ہوا, کشمیر میں جو کچھ ہوا, ہمارے سیاستدانوں نے کب قوم کے ساتھ سچ بولا ہے؟
بالکل.
یعنی کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو آج مانا جا رہا ہے اس وقت نہیں مانی جا رہی. یعنی میں حیران ہوتا تھا کہ قافلے تیار ہوتے تھے, اسلحے کی ٹریننگ دی جاتی تھی, لوگوں کو بھیجا جاتا تھا اور ہم عالمی سطح پر یہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف اخلاقی مدد کر رہے ہیں.
جی بالکل.
یہ کیا چیز ہے؟ اس سے در حقیقت قوموں کا اعتماد بکار ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میری تو بڑی آرزو ہے, میرا خیال آپ کی بھی یہی ہوگی, کہ کاش لوگوں کے ساتھ سچائی کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اور جو حکومت بھی سچائی کے ساتھ معاملہ کرے گی, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, وہ بڑے سے بڑے فتنے کا مقابلہ کر سکتی.
قومی مفادات کو پیش نظر رکھا جائے,
اس کے پیچھے قومی طاقت ہوتی ہے. اچھا, جب آپ پوری سچائی سے کہتے ہیں, ایک یہ غریب آدمی ہے کسان کے طور پر, آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چودھری بڑا ظالم ہے, وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی میں کیا کروں, میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ میں یہاں سے کرایہ دے کے کسی بس میں بیٹھ کر تھانے جا سکوں, اس لیے میں مجبور ہوں یہ کام کرنے کے لیے. تو آپ کی ہمدردی ہوتی ہے اس کے ساتھ.
بالکل.
یہی صورتحال قوموں کی بھی. اگر آپ کے کچھ مسائل ہیں, آپ کے کچھ وعدے ہیں, آپ نے کچھ چیزوں میں کچھ مراعات لی ہوئی ہیں, آپ نے ان کو واپس کرنا ہے, یا آپ نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا, تو اپنی قوم کو سچائی کے ساتھ یہ بتائیے. سچائی ہے جو آپ کو بھی طاقت دیتی ہے.
بالکل.
سچائی ہے جو آپ کے حلیفوں کو بھی طاقت دیتی ہے. لیکن جس وقت ہم جھوٹ بولتے ہیں, ملمہ سازی کرتے ہیں, تو اس کا ایک بدترین نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں ہماری اخلاقی طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے.
صحیح.
اچھا, جو گرد و پیش میں لوگ ہوتے ہیں, اندھے تو نہیں ہوتے.
جی.
بے شمار لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ اپنے ہی جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں.
بالکل.
تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سچائی پر اپنے تمام معاملات کو رکھیں, تو بعض اوقات ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں قوموں کی.
جی.
اور وہ میرا اپنا احساس ہے کہ سعودی عرب کے بارے میں پاکستان کی ہے.
جی جی.
ان مجبوریوں کو واضح طور پر اپنی قوم کو بتائیے, ان کے لحاظ سے آپ کو اقدام کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس اقدام کے لیے آپ کو قومی تائید بھی حاصل ہو جائے.
صحیح.
لیکن اس کو مذہبی بنانے کی کوشش کرنا.
جی.
اس کے یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ حرمین شریفین تو خیر ہم سب کے ہر چیز اس کے لیے حاضر ہے.
بالکل.
اور اس کو بظاہر خطرہ بھی نہیں ہے.
بالکل.
لیکن سعودی بادشاہت بھی کیا ہمارا مسئلہ ہے؟
صحیح.
یعنی اس میں کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر اس سے پہلے ترکوں کو موقع دیا ہوا تھا یہاں امن و امان قائم رکھیں, بعد میں آل سعود کو موقع مل گیا, تو اگر وہاں کے لوگوں کو آزادی حاصل ہو, وہ اپنی منتخب حکومتیں قائم کریں, تو اس میں آخر کیا مانے ہیں؟
بالکل.
دین میں کیا مانے ہیں؟
بالکل.
یعنی بے شمار چیزیں جس میں ہم اپنے آپ کو ناگزیر سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حرمین کی پہلے بھی حفاظت کی ہے, مسلمان اب بھی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں, اللہ بھی اس کی حفاظت کرے گا. ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قومی مفادات کیا ہیں, سیاسی مفادات کیا ہیں. ان قومی مفادات اور سیاسی مفادات کا بالکل بیلاگ جائزہ لے کر اگر کوئی اقدام کرنا ہے تو سچائی کے ساتھ کیجیے.
رامتی صاحب, جنگیں اور خانہ جنگیں یقیناً فتنہ اور فساد ہیں, لیکن یمن میں خیر کا پہلو ہے. میں یہاں پر رسول اللہ کا فرمان کوٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ اللہ نے یمن میں دو خزانے رکھے ہیں, ایک کو یرموک کے دن ظاہر کر دیا تھا اور دوسرا خزانہ بڑی جنگ عظیم جو کہ آخری زمانے میں ہوگی اس میں ظاہر فرمائیں گے. 70,000 فوجیوں کی تلواروں سے جن کا پٹا سونے کا ہوگا, اس فتنے سے خیر برآمد ہونا ہے اور حق نے بالآخر غالب آنا ہے. اس کی وضاحت کریں.
ایک میں اصولی بات آپ چل کر دوں کہ یہ جو کتاب الفطر ہے نا, یہ ہمارے یہاں روایتوں کی کتابوں میں یہ ہوتی ہے عام طور پر, یعنی فتنوں کی روایتیں.
اچھا.
یہ زیادہ تر ضعیف روایتیں,
زیادہ
ان میں بہت کہانیاں بیان کی گئی ہیں اور ان میں سے بہت تھوڑی ہیں کہ جو تحقیق کے معیار پر پوری اترتی ہیں. ہمارے جو بڑے بڑے محدثین ہیں, یعنی جس فن کے ماہر ہیں, یہ اصل میں کیا ہے, یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے نا, تو اس کے بھی ماہرین ہمارے ہاں موجود رہے ہیں, تاریخی مواد کا جائزہ لیتے ہیں. تو انہوں نے عام طور پر یہ کہا ہے کہ یہ فتن, مغازی اور اسی طریقے سے جو تفسیری روایات ہیں, یہ کوئی چیز نہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس طرح کی روایات کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. یعنی ان میں جو یہ تفصیلات بیان ہوئی ہوتی ہیں, یہ تفصیلات کوئی صحیح روایتوں کے اندر پائی نہیں جاتی. یمن کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض تبصرے کیے ہیں اور وہ تبصرے یمنی قوم پر کیے ہیں, وہ بڑے خیر کے تبصرے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا تعلق بھی اس زمانے سے ہے, ہم ان کو کوئی ابدی چیز نہیں سمجھ سکتے. اس کی وجہ یہ قوموں کے احوال میں تبدیلیاں آتی ہیں, تغیرات آتے ہیں. یعنی اس وقت یمنی قوم کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کا ذکر کیا. آثار قیامت کی بعض روایتوں میں یمن کا ذکر آتا ہے, لیکن وہ نہایت مختصر ہے کہ ایک آگ نکلے گی وہاں سے اور ہانکتی ہوئی لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی. وہ قیامت کے احوال ہے, قیامت کے احوال جب شروع ہو جائیں گے تو اصل میں دنیا کی باگ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گی، خدا کے ہاتھ میں چلی جائے گی. وہ جب خدا کے ہاتھ میں چلی جائے گی تو مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوگا. دنیا جب تک ہمارے پاس ہے تو ہمیں یہاں دو چیزوں کو محفوظ رکھنا ہے، ایک یہ کہ سچائی کے ساتھ معاملات کریں، دوسرے کہ اعلی اخلاق کی اصولوں کو.
بالکل صحیح حامد صاحب. ایک یمن کی جو اندرونی صورتحال کا اگر جائزہ لیں تو اس سے ایک نتیجہ یہ، میں کم سے کم اس کا انالیسس کرتا ہوں تو یہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ اس وقت وہاں ایک بیرونی جاہریت کے حوالے سے ایک مزاحمتی تحریک ہے، جو ہوتی قبائل اور دیگر قبائل مل کر ایک قومی مزاحمتی تحریک چلا رہے ہیں. اب اگر بالفرض بحال تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیا جائے کہ اس تحریک کو کچل دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یا ہوتی قبائل کو شکست ہو جائے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یمن جیسے ملک میں کہ جہاں داعش بھی موجود ہے، جہاں القاعدہ بھی موجود ہے اور بہت منظم، کیونکہ امریکہ وہاں ڈرون حملے کرتا رہا ہے، تو اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ اس بیرونی جاہریت کے خلاف یہ قوتیں اس ویکیوم کو فل کریں گی اور وہ قومی مزاحمتی تحریک جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی؟
جب بھی ایسا اقدام کیا جائے اس کے یہی نتائج
اور اس کے نتیجے مختلف
اس کے نتیجے میں نہ یہ صورتحال سعودی عرب کے حق میں ہوگی، نہ امریکہ اس ساری صورتحال کو برداشت کر سکے.
میں کہتا ہوں ایران کے حق میں بھی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جب ایک مرتبہ پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی بندوقوں کا رخ لازماً آپ کے دشمنوں کی طرف نہیں رہتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ دشمن اور دوست کی اصطلاح بھی کیا ہے؟ اصل میں تو ہمیں انسانیت کا ہمدرد ہونا چاہیے.
بالکل صحیح.
یعنی ہماری ساری جدوجہد اور کاوش کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کا خون نہ بہے، لوگوں کو کسی پرامن حل کی طرف لے جایا جائے. اگر ہوتی قبائل ہیں یا داعش کے لوگ ہیں، ان سب کو بھی ہمیں جو میسج دینا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ لوگوں پر کون حکومت کرے، یہ لوگوں کا کام،
عوام کا،
یہ ان کا کام.
بالکل.
اصل میں جیسے ہی ہم اس اصول کو مان لیتے ہیں تو اس کے بعد میرے اور آپ کے لیے ہتھیار اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. لیکن جب جاہریت کی جائے گی، جب کسی خاص تہذیب کو، کسی خاص تمدن کو مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی، خاص مسلک کا غلبہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو اس کے نتیجے میں مقابل کی سب بندیاں بھی ہو جائیں گی. ہم نے اپنے پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ یہاں جب ایک نقطہ نظر کے لوگوں نے دوسرے نقطہ نظر کے ایک آدمی کو مار دیا تو جواب میں دو بار ڈالے گا.
بالکل.
اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے شمار اچھے لوگ، یعنی دونوں گروہوں میں، میں آپ سے عرض کروں کہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، دونوں گروہوں میں بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ، اعلیٰ ترین اخلاقیات کے لوگ وہ ہدف بن گئے. کیونکہ یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ پھر یہ تو نہیں دیکھتے کہ کون بڑا ڈاکٹر ہے، کون لوگوں کا خدمتگار ہے، کس سے کوئی خیر برآمد ہو رہا ہے، کس عالم میں کوئی انسانیت تھی، یہ ساری چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ جو آپ کے اندر ایک چیز موجود ہے، جذبہ انتقام، وہی اپنا
کام کر جاتا
ہے. اس لیے یہ تو ایک اصولی بات ہے کہ ہمیں جنگ کو ختم کرنے کی طرف جانا ہے. دیکھیے قرآن مجید نے اس کو جب موضوع بنایا اس مسئلے کو سورہ حجرات میں تو کیا کہا کہ جب مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرانے کی کوشش
کرا.
یعنی پہلی بات ہی یہ کہی ہے، کیونکہ امن صلح یہی ہے جس کے اندر خیر ہے. اگر صلح اور خیر کا یہ طریقہ نہیں تو پھر جنگ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بچے دیتی ہے. یعنی یہ کوئی بانجھ چیز نہیں ہوتی. ایک مرتبہ آپ نے جنگ کی ابتدا کر دی تو یہ آپ کے کہنے پہ رکے گی نہیں. ابتدا کرنے کے لیے تو مجھے ایک گولی چلانی ہے، خاتمے کے لیے پھر کرنو انتظار کرنا پڑتا ہے. افغانستان میں ہم نے جو کچھ کیا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی قیمت ادا کی جا رہی ہے. کشمیر میں جو کچھ ہوا اس کی بھی قیمت ادا کی جا رہی ہے. دنیا میں جہاں آپ جنگ چھیڑیں گے، امریکہ چھیڑے، پاکستان چھیڑے، سعودی عرب چھیڑے، اس کے کچھ نہ کچھ بدترین نتائج نکلیں گے. وہ جنگ جو ایران کے اور عراق کے درمیان ہوئی تھی، مجھے یہ بتائیے، اس سے عراق کو فائدہ ہوا تھا یا ایران کو فائدہ ہوا تھا؟
ہزاروں لوگ مارے،
یعنی ہزاروں لوگ مارے گئے، بلکہ خود جو انقلاب تھا ایران کا اس کو بھی نقصان پہنچا. اس سے انقلاب کے کوئی اچھے اگر آدرش تھے تو وہ بھی تبدیل ہو گئے. اور آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ اس کے بعد پھر فرقہ بندی کا غلبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ان کی انہی مذہبی جذبات کے اندر قوت پیدا کرنی چاہیے. پچھلے کئی برس پہلے بحرین میں جو کچھ ہوا وہ بھی ایک المناک داستان ہے. یعنی کن چیزوں کی حفاظت آپ کر رہے ہیں؟ لوگوں کو موقع دیجئے، لوگوں کو آگے بڑھائیے تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کریں، اور ہر قوم کو حق دیجئے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے. کیونکہ لوگوں پر مسلط ہونے کی کوشش کی جائے گی، خواہ وہ آپ کسی نظریے کی بنیاد پر کریں، خواہ مسلک کی بنیاد پر کریں، تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس دور میں اس کو شکست ہوگی.
حامد صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ایک آخری چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گی کہ مسلک کی آپ نے کہا اس کو رنگ دیا جا رہا ہے، اصل میں مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، اقتدار کا. کیا یہ عرب اور عجم کا بھی جھگڑا ہے؟ کیونکہ یہ ایشو تو بہرحال حضور پاک کے سامنے موجود تھا، تبھی آپ نے اپنے آخری خطبے میں بھی اس کو ایڈریس کیا. ایران، وہ عرب قبائل جن کو ایران کبھی اپنا علاقہ سمجھتا تھا، انہوں نے ایران کو فتح کیا، تو کیا ایران اپنی لاسٹ گلوری حاصل کرنے کی اس سے کوشش کر رہا ہے؟
اس کو میرا خیال یہ ہے کہ اتنا ہم دور نہ لے جائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے، لیکن ایک بنیادی چیز جس کو ابن خلدون نے بیان کیا نا، وہ ہے قوموں کی عصبیت. عصبیت کی بنیاد عرب اور عجم بھی ہو سکتا ہے،
بالکل
عصبیت کی بنیاد کوئی مسلک کوئی نقطہ نظر بھی ہو سکتا ہے، عصبیت کی بنیاد اور بھی بہت سی ہو سکتی ہے. یہ کبھی جاتی نہیں ہے. ہم کریں گے کیا، ہم یہ کریں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مہذب بنانے کی کوشش کریں. یعنی انسان انسان ہی رہتا ہے، قومیں قومیں ہی رہتی ہیں، ان کو بالکل تبدیل نہیں کر سکتے، انسانوں کو بنایا اس طرح گیا ہے، لیکن ان کے سوچنے کے انداز کو آپ مینج کر سکتے ہیں.
بالکل.
اور وہ کیسے مینج کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اعلی اخلاقی اقدار کو مسئلہ بنا دیجیے. یہ بتایا جائے کہ ایران کے بھی لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنے اوپر کیا حکومت چاہتے ہیں، اسی طرح عرب کے بھی لوگوں کا حق ہے وہ فیصلہ کریں، افغانستان کے بھی لوگوں کا حق ہے. آپ لوگوں کا یہ حق آج مان لیں.
بالکل.
اور اس وقت دنیا میں ایک بین الاقوامی ادارہ موجود ہے نا، اقوام متحدہ، اس کے تحت آزادانہ انتخابات کرا دیں، وہاں بھی امن قائم ہو جائے. صحیح.
بہت بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کی گفتگو کا. ملک ارسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. آپ نے غامدی صاحب کی گفتگو سنی. یمن کے مسئلے پر ہم بات کر رہے تھے، اور بات جب جنگ اور امن کی ہو تو یقیناً امن کو ہی پہلا اور آخری موقع ملنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.